بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. علامات قیامت کے سلسلہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس دنیا میں ظاہر ہونے والی سب سے پہلی علامت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات، اور ضمنی طور پر آپ کی وفات سے متعلق کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے، اور بالخصوص وہ اہم احکام بتلائے گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمائے تھے. اور دوران بحث مسئلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا کیا حکم ہے. اگرچہ زیر بحث موضوع سے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کی مناسبت، چونکہ امت کے افراد میں بڑی کج فکری پائی جاتی ہے، لہذا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا کیا حکم ہے اور اس کے کیا آداب. سب سے پہلے عمومی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ زیارت قبور کی تین قسمیں: نمبر ایک زیارت مسنونہ، نمبر دو زیارت بدعیہ، اور نمبر تین زیارت شرکیہ. زیارت مسنونہ یہ ہے کہ اپنے گھر یا اپنے محلے کے قریب جو قبرستان ہو وہاں گاہے بگاہے جانا صرف دو مقاصد کے تحت: نمبر ایک آخرت کی یاد، اپنی قبر کی یاد، اور نمبر دو قبرستان والوں کے لیے جو صحیح العقیدہ مسلمان تھے اور فوت ہو گئے ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا. کسی تیسری غرض کے تحت قبرستان کی زیارت نہ جائے، یا اپنے فائدے کے لیے یا اہل قبور کے فائدے کے لیے. اپنا فائدہ صرف یہ ہے کہ قبروں کو دیکھ کر آخرت یاد آئے، دل نرم ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہو. اور قبر والوں کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش، رحمت، بلندی درجات اور مغفرت کی دعا مانگی جائے، سلامتی کی دعا مانگی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے پاس جو قبرستان تھا جنت البقیع، وہاں گاہے بگاہے جایا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل القبور،
من المسلمین والمؤمنین, اے اہل قبور, تمام اہل قبور نہیں بلکہ وہ قبر والے, من المسلمین والمؤمنین, جو مسلمان ہیں اور مومن, جن کا خاتمہ بحالت اسلام ہوا, کیونکہ مشرکین کے لیے کوئی دعا نہیں, ان کے لیے کسی قسم کا رحم کھانا یا سلامتی کی دعا مانگنا قطعاً ناجائز. لہذا آپ اہل قبور میں سے ان لوگوں کو اپنی دعا کے لیے مستثنا فرماتے تھے جو بحالت اسلام فوت ہوئے. چنانچہ یہ الفاظ احادیث میں موجود ہیں کہ من المسلمین والمؤمنین, کہ اہل قبور میں سے ان لوگوں پر سلامتی ہو جو اسلام اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے. اس کے بعد دعا کے اور الفاظ بھی ہیں, انتم السابقون ونحن لاحقون, انتم السابقون وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون, کہ آپ ہم سے پہلے قبر میں پہنچ گئے اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی آپ کو مل جائیں گے. باہر کا جو جملہ فائدہ ہے زیارت قبور کا, وہ اہل قبور کے لیے اور زیارت کرنے والے کے لیے صرف یہ فائدہ ہے کہ وہ قبروں کو دیکھ کر اپنی قبر اور اپنی آخرت کو یاد کرے, اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں. کچھ لوگ قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور قبر والوں سے اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں, کوئی اولاد مانگتا ہے, کوئی شفا مانگتا ہے, کوئی رزق, کوئی دولت, کوئی تجارت, مختلف اغراض ہوتے ہیں, مختلف نیتیں ہوتی ہیں. یہ سب شرکیہ عقائد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی اس نیت کو باطل فرمایا. دوسری زیارت کی قسم زیارت بدعیہ ہے, کہ قبرستان میں جانا یا کسی خاص قبر پہ جانا اور قبرستان میں جا کر یا کسی قبر کے پاس جا کر اللہ ہی کو پکارنا یا اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنا. کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں, لیکن یہ بدعت, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں دی کہ آپ اللہ کی عبادت کسی قبر کے پاس جا کر کریں یا کسی قبے میں بیٹھ کر یا کسی مزار میں بیٹھ کر کریں, اس کی کوئی اجازت ہی نہیں دی. بلکہ اجازت دینا تو دور کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں پر محض اس لیے اللہ کی لعنت اور پھٹکار کی بدعا کی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مساجد بنا لی. راجہ آپ نے فرمایا تھا, لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا, کہ اللہ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر لعنت برسا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لی. اب مساجد بنانے کا یہی معنی تھا کہ وہاں انہوں نے اللہ کے لیے نماز پڑھنی, اللہ کے لیے سجدے کرنے, لیکن ایک قبر پر جا کر یا کسی مزار پر جا کر اللہ کی عبادت کرنا یا اللہ کے لیے نماز پڑھنا بھی ناجائز. یہ زیارت بدعیہ ہے جو بدعت کے زمرے میں, اور ظاہر ہے کہ بدعت بھی کوئی معمولی گناہ نہیں, یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت ما لم یدع بدعتہ, کہ کوئی بدعتی انسان جب تک اپنی بدعت پر قائم ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا, نہ کوئی نماز, نہ کوئی روزہ, نہ حج, نہ زکات, کوئی نیکی قبول نہیں جب تک وہ اپنی بدعت پر قائم. ہاں, بدعت کو چھوڑ دے عملی طور پر, اعتقادی طور پر, اور توبہ کر لے, پھر اس کی نیکیاں قبول ہوگی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جن جن کے بتا کہ لا یقبل اللہ منہ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا, پھر اللہ تبارک وتعالیٰ نہ روزہ قبول کرتا ہے, نہ نماز قبول کرتا ہے, نہ حج قبول کرتا ہے, نہ صدقہ قبول کرتا ہے, نہ کوئی فرض قبول کرتا ہے, نہ کوئی نفل قبول کرتا ہے, نہ اس کا جہاد قبول کرتا ہے. وہ میدان جنگ میں لڑتا لڑتا مارا جائے, کچھ بھی نیت ہو, لیکن اگر بدعتی ہے, کسی ایک بدعت پر قائم اور عامل ہے, تو اس کا شہید ہو جانا, میدان جنگ میں اپنا خون بہا دینا, یہ قطعاً ناقابل قبول. تو بدعت کو کوئی معمولی گناہ نہ سمجھو. اور زیارت شرکیہ یہ ہے کہ کسی قبر پر جا کر قبر والے سے مانگا جائے, اسے پکارا جائے, یا اسے اپنی دعا کا وسیلہ بنایا جائے. کیونکہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کو براہ راست نہیں پکارتے تھے بلکہ اللہ کے تقرب کی خاطر انہیں وسیلہ بناتے تھے. وہ اپنے آپ کو اتنا گناہگار سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم براہ راست اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. ہاں ان بتوں کو پکارے, ان قبر والوں کو پکارے, لَيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو مانا یہ کہ کسی غیر اللہ کو, کسی قبر والے کو استقلالاً پکارنا بھی شرک ہے اور شفاعت کا وسیلہ بنا کر پکارنا بھی شرک ہے. یہ زیارت شرکیہ ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا کیا. اس مسئلے کو ہم دو عناصر میں اور دو اجزاء میں تقسیم کر لیتے ہیں. نمبر ایک, ان لوگوں کا زیارت کرنا جو مدینہ میں نہیں بلکہ مدینہ سے باہر ہے, پاکستان, ہندوستان, نہ کسی بھی ایسے ملک میں ہے, مدینہ میں نہیں, مدینہ سے دور, ان کا اس مقصد کے تحت مدینہ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہو اور قبر کی زیارت کرے, روضہ پر حاضری دے, اس نیت کے تحت مدینہ جانا اور سفر کر کے جانا یہ ناجائز, ناجائز ہے اور بدعت. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تصب الرحال الا الى ثلاثہ, المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا, کہ تقرب کے لیے سفر کر کے جانا صرف تین مقامات پر جائز ہے, باقی کسی مقام پر جائز نہیں. سفر صوبت, سفر عبادت صرف تین مقامات کے لیے جائز ہے. آپ تجارت کے لیے جہاں مرضی جائیں, اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے, یہ سب دنیاوی معاملات, لیکن دینی نیت کر کے, دینی معاملہ بنا کر, سفر تقرب بنا کر صرف تین مقامات پر جا سکتے ہیں. ایک مسجد حرام ہے جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر, دوسرا مسجد اقصی ہے جہاں کی ایک نماز 500 نمازوں کے برابر, اور تیسرا مسجد نبوی ہے جہاں کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر. ان تین کے علاوہ کسی مقام پر اللہ کے تقرب کے لیے سفر کر کے جانا نہ جائے. سب کے رحال, جس کا معنی اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر کی طرف منتقل ہونا, لہذا یہ نیت باطل ہے, یہ قصد باطل ہے کہ آپ یہاں سے اس عزم کے ساتھ جائیں, اس نیت کے ساتھ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہو, قبر کی زیارت کریں گے, یہی مستقل نیت ہو. باقی مسجد نبوی میں جانا, جا کر نماز پڑھنا, یہ سب اس کے تابع ہیں, لیکن اصل نیت, اصل تمنا, اصل غرض یہ ہو کہ روضہ رسول پر حاضری دوں گا, تو یہ سفر ناجائز ہوگا اور بدعت, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا کہ تین مقامات کے علاوہ کسی مقام کا قصد کر کے جانا ناجائز, تقرب کی خاطر, عبادت کی خاطر ناجائز. اصل لوگوں کا فہم یہ ہے کہ وہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, آپ کی توقیر اور آپ کے احترام میں مخلص ہو, چنانچہ آپ کی قبر کی زیارت کو بھی آپ کی تعظیم کا باعث سمجھتے ہو, شاید لوگوں کی فکر یہ ہو. لیکن جہاں تک تعلق ہے تعظیم کا, توقیر کا, عزت و احترام کا, تو یہ تمام مسلمانوں پر فرض. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ تعظیم زیارت قبر سے پوری ہو سکتی ہے, یہ طریقہ غلط ناجائز. تعظیم فرض ہے, لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ, آپ کی توقیر کرنا, آپ کی تعظیم کرنا فرض. لیکن تعظیم کی صورت کیا ہے؟ تعظیم کی صورت یہ ہے کہ مکمل طور پر آپ کی فرما برداری کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون, اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو صرف میری اتباع کرو, میری فرما برداری کرو. یحببکم اللہ, اس محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے. یہ تعظیم آپ کی اطاعت کی جائے, یہ تعظیم ہے کہ سارے منہ آپ کی مخالفت سے ڈرا جائے, بچا جائے, پرہیز کی جائے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار میں کہ وہ دنیا میں کسی فتنے میں اور قیامت کے دن دردناک عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں. یہ ہے تعلیم, آپ کی ہدایت اور آپ کی مخالفت سے پرہیز. ہدایت کی جائے اور مخالفت سے پرہیز کی جائے. اب ہدایت کا کوئی پتہ نہیں, نماز روزے کا کوئی پتہ نہیں, محبت سنت اور اتباع سنت کا کوئی پتہ نہیں. اب لوگوں کی ساری تعظیم اور ساری محبت کا محور یہ ہے کہ مدینے جاؤں, روضہ مبارک پہ جاؤں, حاضری دوں, وہاں کی گلیوں میں پھروں, آؤں جاؤں آؤں جاؤں. مدح رسول, ثناء رسول, عاشقان رسول, بس یہ سب کا سب پوری تعظیم کا محور یہ ہے. اتباع کا کوئی پتہ نہیں. تعظیم یہ ہے کہ آپ کی بات کی جائے, فرما برداری کی جائے, اس راستے سے بچا جائے جو راستہ آپ کی مخالفت اور انکار سنت پر منتج ہوتا ہے. پھر تعظیم یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وغلبہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے اور پوری کائنات سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ سمجھے, مجھ سے محبت نہ کرے. پوری کائنات کی بات ایک طرف ہو اور میرا فرمان ایک طرف ہو تو پوری کائنات کی بات کو ٹھوکر مار اور میرے فرمان کو قبول کرے. جب تک اس روش کو نہیں اپناتا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا. یہ ہے تعظیم. ایمان کی لذت, ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی حلاوت کیا ہے, یہی فرمایا کہ سلاسن سلاسن اذا وجد فی امرئ وجد بهن حلاوة الایمان, کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب کسی انسان میں پائی گئی تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی, اس نے ایمان کی لذت کو پا لی. نمبر ایک یہ کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ, کہ اللہ اس کا رسول اس کے نزدیک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبوب. نمبر دو یہ کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ مَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, کہ وہ کسی انسان سے محبت کرے محض اللہ کی خاطر. سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو, اس کے بعد انسانوں سے محبت ہو محض اللہ کی خاطر. جس انسان سے دوستی ہو, جس انسان سے کوئی تعلق ہو تو اس کی بنیاد اللہ ہو, اللہ کا رسول, کوئی دنیا داری نہ ہو. اگر دنیا داری کی بنیاد ہے تو وہ شرعی محبت نہیں. شرعی محبت یہ ہے کہ ہر محبت کی بنیاد اللہ کی بات ہو. یہ ہے تفریح محبت, کہ وہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کس سے محبت. اس میں اولیاء ہو جاتے ہیں, علماء ہیں, محدثین ہیں, نیک لوگ ہیں, بزرگ ہیں, ان سب سے محبت رکھے, دوستی رکھے, ان کی عزت کرے. محبت اس لیے کہ یہ اللہ کے تابع فرمان ہے اور اللہ کو ان سے محبت, کیونکہ دوست کا دوست اپنا دوست ہوتا ہے. اگر دوست سے محبت ہو, اس کے دوست سے محبت نہ ہو تو وہ محبت ناقص ہوتی. تکمیل محبت یہ ہے کہ دوست بھی محبوب ہو اور دوست کا دوست بھی محبوب, اس کی ہر پسندیدہ چیز محبوب. اور تیسری چیز یہ کہ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُومَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ, کہ کفر سے بچنے کے بعد, گناہگار زندگی کو چھوڑنے کے بعد, بدعت اور شرک کو ترک کرنے کے بعد دوبارہ اس زندگی کو اختیار کرنا اس کے نزدیک اس طرح پسندیدہ ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا پسندیدہ ناپسند. جس طرح کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں آگ میں پھینکا جاؤں, اسی طرح وہ یہ بھی نہ چاہے کہ میں فلاں گناہ کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ اس میں جاؤں. معنی کیا ہوا کہ آگ میں جانا اور کسی گناہ میں جانا, شرک میں جانا, کفر میں جانا, بدعت میں جانا اور آگ میں جانا, یہ دونوں چیزوں اس کے نزدیک برابر ہیں. جس طرح وہ آگ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا, اسی طرح وہ گناہ, بدعت اور شرک اور کفر کی جو بوجھ ہے, جو اس کا گراہ ہے, اس کو برداشت نہ کرے, یہ دونوں چیزیں اس کے نزدیک برابر ہیں. یہ ہے ایمان کی لذت, ایمان کی حلاوت, جس کو لوگوں نے فراموش کر دیا اور اب وہ تعظیم اور محبت کے نئے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں, نئے طریقے اپنا رہے ہیں جن کا دین اسلام سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کوئی تعلق. پھر تعظیم کا طریقہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنو آپ پر درود پڑھو, بلکہ نام نہ بھی سنو بکثرت آپ پر درود پڑا کرو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا اکثر، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمت نازل فرمائے، تو آپ پر درود پڑھنا، درود و سلام آپ پر بھیجنا، یہ بھی آپ کی تعظیم، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعدن لمن ذکرت عندہ وسلم صلی علیہ، کہ اللہ اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس انسان کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، یہ تعظیم ہے کہ آپ پر درود پڑا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ سے محبت کی جائے، یہ تعظیم کے شرعی طریقے، اور لوگوں نے کیا طریقے اختیار کر لیے، وہ طریقے جن کا دین سے کوئی تعلق، اب نعوذ باللہ عیاذ باللہ لوگ حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو ان کا حج کرنا مقصود بالذات نہیں ہوتا، بلکہ مقصود بالذات یہ ہوتا ہے کہ مدینے میں جائیں گے اور روضہ رسول پر حاضری دیں، یہ بدعت ہے اور مخالفت حدیث کے زمرہ میں آتا ہے، انکار ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے سفر کرنے کو ناجائز قرار دیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نظر مانی، مثلا یہ کہا کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے دے تو میں مدینے جاؤں گا، نظر مان لی، اب وہ اپنے دل سے پوچھے کہ مدینے کس لیے جاؤں، مدینے جانے کی منت مان لی، اب منت کو پورا کرنا فرض، اگر نظر پوری نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگی، اب اپنے دل کو ٹٹولے دل سے پوچھے کہ میں مدینے کس لیے جا رہا ہوں، اگر دل سے یہ آواز آئے کہ مدینے اس لیے جا رہا ہوں کہ مسجد رسول میں جا کر نماز پڑھوں، ایک نماز کے بدلے ایک ہزار نماز کا ثواب ملے گا، تو فرماتے ہیں کہ خل یوں سے نظر، تو پھر تو وہ اپنی نظر کو پورا کر لیں، کیونکہ نظر ٹھیک ہے، مسجد نبی کے قلب سے جانا شرع ثابت، نظر پوری کر لے، اور اگر دل سے آواز یہ آئے کہ مدینے اس لیے جاؤں گا کہ روضہ رسول پر حاضری دوں، تو فرمایا کہ خلائے سے نظر ہوں، پھر وہ اپنی منت کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ پھر منت کو پورا کرنا مخالفت حدیث کے زمرے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مساجد کے علاوہ کسی مقام کا قصد کرنا اور حد رحال کرنا اور سفر کر کے جانا ناجائز، خاص ترتیب یہ ہو، یہاں سے جانے والوں کا قصد یہ ہو کہ مدینے جائیں گے، مقصود کی ذات مسجد رسول میں نماز پڑھنا ہے، مقصود کی ذات یہ ہے کہ مسجد رسول میں نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد جو دوسرا قدم ہے وہ پہلے قدم کے تابع ہو، مقصود وہ ہو اور اس مقصود کی فرع یہ ہو کہ مسجد رسول میں نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر درود بھی پڑھے، یہ وہ چیز ہے جو نصوص سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کرام کے تعامل اور سلف کے طرز عمل سے ثابت، لیکن صرف زیارت قبر کی نیت کر کے جانا یہ نہ جائے، اور جہاں تک تعلق اہل مدینہ کا جو مدینہ میں رہتے ہیں یا مدینہ میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے زیارت قبر کا حکم یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جب جاؤ تو جا کر قبر پر کھڑے ہو جاؤ درود و سلام پڑھو، نہیں، صحابہ اکرام سے تک آئیں گے سارے، حالانکہ صحابہ اکرام کو جماعت ہے جن کی محبت رسول مثالی تھی، ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسے ہو سکتی، سب سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والے صحابہ تھے، لیکن یہ بات ان کی ساری تھی، وہ مسجد میں آتے تھے اور مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھتے تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جس کو جانا ہوتا وہ چلا جاتا، جس کو وہاں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا ہوتا وہ بیٹھ کر ذکر کرتا، اللہ کو یاد کرتا، تسبیحات پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد اٹھتے اور روضہ رسول پر حاضری دیتے درود و سلام پڑھتے، یہ قطعاً کسی صحابی کے عمل سے ثابت، بلکہ صحابہ کرام اس درود کو کافی سمجھتے تھے جو درود وہ نماز میں پڑھا کرتے، التحیات میں جو درود ہے اسے وہ کافی سمجھتے تھے، اس پر باقاعدہ حاضری دے کر وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا یہ کسی صحابی کے طرز عمل سے ثابت ہوتا، یہ کیسے ثابت ہوتا، رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ آپ نے جو آخری مرض تھا مرض الموت، اس میں یہ دعا کی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو میلہ کہنا بنا، میری قبر کو یہ حیثیت نہ دینا کہ وہاں میلہ قائم ہو جائے، اب اگر زید بھی کھڑا ہو جائے اور جا کر درود و سلام پڑھے، بکر بھی کھڑا ہو جائے، عمر بھی کھڑا ہو جائے، اور ہر تمام کھڑے ہو کر وہاں ہر نماز کے بعد یا جب بھی جائیں وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیں تو یہ میلہ ہے, یہ عید ہے, میلہ ہے. اور پیغمبر اسلام نے یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو میلے کا ہنر بنا. اس لیے یہ سب کا بہترین طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو داخل ہوتے وقت وہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا کرتے, بہترین طرز عمل, کیونکہ وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا یہ لیبر کہنے کے مقابل. امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہاں جا کر قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کی تمہیں بڑی رغبت ہو تو پھر وہاں کھڑے ہو کر نہ پڑھو بلکہ پڑھتے پڑھتے گزر جاؤ تاکہ کھڑے ہونے کی صورت میں لینے کا شائبہ نہ رہے. زین العابدین جن کا نام علی بن حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر رسول پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا, بیٹھ کر دعا کر رہا. اسے فوراً بلا لیا اور بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے پیغمبر اسلام کی حدیث نہیں سنی؟ اس نے کہا کون سی حدیث؟ فرمایا کہ جو پیغمبر اسلام نے دعا کی تھی کہ اللہم لا تجعل قبر عیدا, اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. یہاں کھڑے ہو کر پڑھنا, دعا کرنا, ضرور پڑھنا, یہ میلہ لگانے کے مطابق ہے, عید کے مطابق. اور اس سے پیغمبر اسلام نے روکا کیونکہ مدینہ شرک, آج تم کھڑے ہو کر درود پڑھو گے اور کل تم کھڑے ہو کر اسی قبر سے مانگنے لگو, مزندہ صرف. اور صرف شریعت جو ہے وہ شرک کے بھی خلاف ہے اور اس راستے کے بھی خلاف ہے جو شریعت کی, جو شرک کی طرف دھکیلنے والا ہے. جو مزندہ صرف کا باعث ہو, شریعت نے اس راستے کی نصیب کی. شرک تو حرام ہے ہی ہے, لیکن شرک تک پہنچانے والے تمام دروازے, تمام راستے شریعت ان کو بھی سدے باب کرنا چاہتے. وگرنا سورج شروع ہوتے وقت, سورج غروب ہوتے وقت آج نماز پوری نہیں کر سکتے. نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی, اللہ کے لیے پڑھنی ہے, لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, سورج نکل رہا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو تم اللہ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھتے. کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب بخود جین بت پرست اور سورج کے پجاری سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اس وقت اگر تم نماز پڑھو گے تو دیکھنے والا یہ شبہ کر سکتا ہے کہ تم سورج کو سجدہ کرو. یہ ہے اجتماع صرف, حالانکہ تم اللہ کو پکار رہے ہو, اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, لیکن دیکھنے والا اس فائدے میں گرفتار ہو سکتا ہے. لہذا جہاں شرک ناجائز ہے وہاں اجتماع صرف بھی ناجائز ہے, مزندہ صرف بھی ناجائز. اس لیے فرمایا کہ میری قبر پر میلے نہ لگا. ہاں ایک حدیث جو عام ذہنوں میں گردش کرتی ہے, اس حدیث کے متعلق وضاحت کی ضرورت. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ فرمان نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من صلی علی علی قبری سمعته فمن صلی علی النائم ابلغته, کہ جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑے گا وہ مجھ تک پہنچا دیا جائے گا, اور جو قبر پر آ کر پڑے گا اسے میں خود سن لوں گا. یہ حدیث بیان کیا تھا, جس کا معنی یہ کہ قبر پر جا کر پڑھنا افضل ہے. لیکن یاد رکھو یہ حدیث موضوع من گھڑت, اس حدیث کو پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کرنا وہ اس حقیقت کا اعلان کرنا ہے کہ جہنم میں اپنا گھر بنا رہے ہیں. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا وہ آخرت کے حساب کا انتظار نہ کرے بلکہ دنیا میں فیصلہ کر لے کہ میں نے قیامت کے دن جہنم میں جانا اور کہیں گا. اس حدیث کا ایک راوی سدی, کہ سدی کبیر کے نام سے معروف, جس کا اصل نام محمد تھا, یہ من گھڑت حدیثیں بیان کرتا تھا, کذاب تھا, جھوٹا تھا. لہذا جس حدیث کی سند کا مدار یہ راوی ہو اس کی حدیث کہاں قابل قبول. پھر حدیث بھی ایسی جس کا تعلق عقیدے سے ہو, عقیدے کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے موضوع حدیث, جبکہ اہل رائے اور فقہاء حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ وہ حدیث تو صحیح ہو لیکن خبر واحد ہو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. ایک طرف تو یہ قول کہ خبر واحد صحیح ہونے کے باوجود عقیدہ ثابت نہیں کر سکتی, اور دوسری طرف یہ روش کہ ایک عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے من گھڑت حدیث کا سہارا لیتے. یہ تضاد جو اپنی من پسندی ہے اس کے لیے تم سب کچھ کر سکتے, اپنے اصولوں کو توڑ سکتے, لیکن جو چیز اپنے من کے خلاف ہو, اپنے ایمان کے خلاف ہو, اس کی خاطر اصول تو دور کی بات ہے, تم کتاب و سنت کو توڑ دیتے, عجیب تضاد ہے. کوئی فرق نہیں چاہے قبر پر جا کر پڑھو چاہے پاکستان میں بیٹھ کر پڑھو, کوئی فرق نہیں. حسن بن حسن بہت بڑے تابعی, بہت بڑے تعاون. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام سہیل ابن ابھی سہیل تھا, کہ وہ قبر رسول پر کھڑے ہو کر دودھ بڑھا. اسے بلا لیا. اس وقت آپ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رات کا کھانا کھا رہے. اس کو بلا لیا اور بلا کر کھانے کی دعوت دی. سہیل نے کہا کہ کھانے کی طلب نہیں ہے. پوچھا کہ قبر پر کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے. جواب دیا کہ دور پڑ رہا تھا. اتنی دور سے آیا تھا, اندلس سے وہاں سے آیا تھا اور آ کر دور پڑ رہا تھا. فرما کہ تم نے پیغمبر اسلام کی حدیث نہیں سنی؟ کہ اللہ میری قبر کو میلہ گہنا بنانا. لہٰذا قبر پر کھڑے ہو کر کچھ کام کرنا یہ میلہ بنانے کے مترادف ہے. دور کیوں پڑ رہے؟ اپنی جگہ بیٹھ کر پڑھتے, اپنے گھر میں پڑھتے, جہاں نماز پڑھی وہاں بیٹھ کر پڑھتے, کھڑے ہو کر کیوں پڑھ رہے تھے؟ پھر کہا کہ سن لو, ما انتم من بالاندلس الا سواء, کہ قبر پر کھڑے ہو کر درود پڑھنے والا اور یہاں سے ہزاروں میل دور اندلس میں جو مغرب کا علاقہ ہے وہاں درود پڑھنے والا دونوں برابر. یہاں کھڑے ہو کر اور اندلس میں درود پڑھنے والا دونوں برابر. لہٰذا اس بات کو تعظیم کا باعث بنانا کہ روضہ رسول پر حاضری دیں گے یہ تعظیم نہیں ہے. تعظیم کے طریقے وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خود بیان کی. اصل بات یہ ہے کہ قبروں کے تعلق سے جو شرک ہے اس میں ہمارا معاشرہ, ہمارے معاشرے کے لوگ بری طرح جکڑے جا چکے, بری طرح پھنس چکے. اب چھوٹنے کا انسان پتا نہیں ہم کن معنی میں انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. ان قبروں کے پجاریوں کو قبر پرست ہو مسلمان ہیں؟ یہ ابو جہل سے بدتر, ابو جہل سے بدتر ہے. ہاں اپنے آپ کو مسلمان کہیں, کچھ بھی کہیں, کیونکہ ابو جہل کا عقیدہ ان سے کئی گنا بہتر ہے. آپ فرق سن سکتے ہیں, کتاب و سنت سے دیکھ سکتے ہیں. ابو جہل اور اس قبیلے کے لوگ صرف آسانی کی حالت میں اپنے بتوں کو پکارا کرتے ہیں. جب ان پر تنگی آتی, کوئی مشکل آتی, تو پھر وہ اللہ کو پکارا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے تو پھر صرف اللہ کو پکارا کرتے. آج کل کے مشرقین کی طرح نہیں, جو کہتے ہیں کہ بہاو الحق بلا شک کشتیوں پر سوار ہو کر. ابو جہل یہ نہیں کہتا, وہ کشتی پر سوار ہو کر سب کو بھول جاتا تھا. لات و منات و عزہ سب کو بھول جاتا تھا, وہ صرف اللہ کو پکارا کرتا تھا. یہ ابو لہب کی روش تھی, ابو جہل کی روش. آج کے مشرقین چاہے خوشی کی حالت ہو, چاہے غمی کی حالت ہو, مشکل گھاتی ہو, آسان گھاتی ہو, ہر گھاتی میں اپنے تاحوتوں کو پکارتے. تو پھر کون بہتر؟ ابو جہل شرک کرتا تھا, وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو سفارشی بناتا. وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مجھے چینے والا لات منافع ہوتا ہے, نہیں وہ کہتا تھا ان کے توسل سے, ان کی طفیل سے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. وہ اس کا عقیدہ تھا کہ دینے والا اللہ ہے, کہ صرف داستہ ہے, یہ کر رہے وہ اللہ دلفا, یہ صرف شفاء ہے, سفارش کریں گے دے گا اللہ. ان کے اختیار میں کچھ نہیں, یہ ایک ذرہ نہیں دے سکتے, ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے. دین والی بات صرف اللہ کی ذات ہے. ابو جہل کا سیدھا بیان ہو. آج کے مشرے کی بھر کو جھولی میری کون خواجہ نے دے گا تو پھر کون دے گا؟ یعنی دین والا صرف خواجہ ہے. ابو جہل سے پتلا سیدھا, وہ کہتا تھا کہ اللہ دے گا لیکن خواجہ کے تفیل سے. یہ کہتے ہیں کہ دینے والا صرف خواجہ ہے, خواجہ نے دے گا تو پھر کون دے گا؟ پھر کوئی نہیں. پتا نہیں ہم کیوں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ تو ابو جہل سے بدتر. اگر تم کرنا پڑتے ہو تو ابو جہل بھی پڑھتا تھا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک تملک ما ملک. ابو جہل کے نزدیک سب سے بڑی قسم اللہ کی قسم تھی, سب سے بڑی قسم اللہ کی قسم تھی. اس حقیقت کو خود قرآن نے بیان کیا. اور آج کے مشرکین کو اللہ کی ہزاروں قسمیں دے دو کوئی پرواہ نہیں. ہاں بابے کی قسم دے دو, کسی تربت کی قسم دے دو, کسی قبر والے کی قسم دے دو, پھر زلزلہ آ جائے کیا کہتے ہیں بابے کی قسم. اب کوئی جھوٹ نہیں, کوئی فراڈ نہیں. اللہ کی ہزاروں قسمیں دو کوئی پرواہ نہیں, بابے کی ایک قسم دے دو زلزلہ کہ بابے کا کیا حکم حاضر ہو. ابو جہل کے ہاں یہ نہیں تھا, لاکھوں بناتوں اس کی قسم کھاتے تھے, لیکن جھوٹی ہو سچی ہو کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب اللہ کی قسم آ جاتی تو پھر جھوٹی قسم کا کوئی انکار نہیں ہوتا, سچی قسم کھایا کرتے. وہ ان کے ہاں سب سے بڑی قسم اللہ کی تھی, آج سب سے بڑی قسم بابوں کی اور قبر والوں کی اور تربت والوں کی. ابو جہل کے عقیدے سے بدتر عقیدہ. جب ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے خلود فی النار کی وحید سنا دی کہ پکے مشرک اور کافر ہیں, تو پھر آج کے مسلمان کہلانے والے اگر ابو جہل سے بھی زیادہ قبیل حرکتیں کرتے ہیں تو انسان جان کیا ہے؟ اس لیے قبر کے سلسلہ میں اپنے عقیدوں کو سنوار لو اور ہر قسم کے انحراف سے توبہ کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا قصد کر کے سفر کرنا ناجائز ہے، بدعت ہے اور انکار حدیث کے زمرے میں آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ طور میں گئے کہ جا کے اس کی زیارت کریں، وہاں نماز پڑھیں. کوہ طور بڑا مقدس پہاڑ جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. جب واپس آئے ابو اسلام کی ساری ان کو ملے تو فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ، جانے سے پہلے اگر تم مجھے مل لیتے تو میں تمہیں کبھی نہ جانے دیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر کر کے جانا صرف تین مقام پر جائز ہے تقرب کے لیے، باقی ہر مقام پہ نجائز. مسجد قباء میں دو رکعت پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے، ایک عمرے کے برابر. مسجد قباء مدینہ میں جو وہاں دو رکعت پڑھ لے اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ ثواب خود پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا، بلکہ آپ ہر ہفتے میں کئی بار کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل جایا کرتے تھے، وہاں جا کر دو رکعت پڑھا کر. لیکن اگر آپ پاکستان سے جائیں اس نیت سے کہ صرف مسجد قباء میں جاؤں گا دو رکعت نفل پڑھ کے عمرے کا ثواب کماؤں گا، تو یہ نیت فاسد ہوگی اور سفر ناجائز ہوگا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تبرک کی خاطر سفر کرنا صرف تین مقام پر جائز ہے، باقی ہر مقام پر نہیں. اس لیے شریعت کو سمجھو اللہ کے لیے، اپنا عقیدہ شریعت کے مطابق بناؤ. اس لیے کہ عقیدے میں ایک ذرے کا انحراف قطعاً ناقابل قبول اور ناقابل برداشت. یہ عمل میں انحراف پیدا ہو تھوڑا بہت، عمل میں کوتاہی آ جائے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے، اس کی مغفرت اور بخشش کے بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے طریقے ہیں. توبہ ہے، مومنین کی دعائیں ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اللہ کا قصد ہے، پیغمبر کی سفارش ہے، قیامت کے لیے. لیکن صرف عقیدے کا انحراف یہ قطعاً معاف نہیں ہو سکتا جب تک صدق کے قلب سے توبہ نہ کر لے. لہذا ایک مکلف، ایک مومن کا سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کی طرف توجہ دے.